بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے. ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے www.quransunnah.com.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں چند ان حقیقتوں سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں جو مجھے یقین ہے بعض لوگوں کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان حقیقتوں سے ناواقف ہیں، انہیں علم نہیں ہے ان حقیقتوں کا. انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی ضمن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر آئے گا. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کا دفاع کروں، کسی شخصیت کے اوپر لگائے ہوئے الزامات اور اتہامات کا میں رد کروں اور ان کا جواب دوں، یا کسی نے جو جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس جرم اس نے اگر کیا ہے تو میں اس کا دفاع کروں، یا نہیں کیا ہے تو خامخواہ میں اس کی تعریف کروں. میرا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تاریخ پر دشمنان اسلام نے جو کالک لگائی ہوئی ہے اور حقیقتوں سے ان واقعات اور حادثوں کو کا رخ موڑ کر انہوں نے غلط رخ دے دیا ہے، میں اللہ کی توفیق سے ان حقیقتوں کو صحیح رخ دینے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ ساری باتیں میرے اپنے ذہن کی اپج ہیں یا میں ان کو غلط یا صحیح کرتا ہوں. نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں. میں کیا، میری بساط کیا، میں ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں سیرت اور تاریخ کا، اور ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں قرآن اور سنت کا، میری اتنی بساط نہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو باتیں میں آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں، یہ باتیں ان بہت ساری کتابوں کا نچوڑ ہوتی ہیں جنہیں امام اہل سنت والجماعت جو ہیں، اہل سنت والجماعت کے جو امام ہیں، جو محدثین ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے مورخین ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. لیکن ستم ظریفی یہ کہ دشمنان اسلام ان کتابوں کی بو اور ان کی بھنک تک مسلمانوں کے کانوں میں نہیں جانے دیتے. ان کتابوں کے حوالے ان کے نظروں سے، مسلمانوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیے جاتے ہیں. خطابات ہوں، واعظ ہوں، تقریریں ہوں، جلسے ہوں، محفلیں ہوں، مجلسیں ہوں، ان میں ان محدثین، ان ائمہ کے ان حقیقی تاریخی جو ثابت شدہ امر ہیں، انہیں لوگوں کے سامنے نہیں بیان کیا جاتا ہے، بلکہ دشمنان اسلام کی بیان کردہ قصوں کو، ان کے افسانوں کو، ان کی کہانیوں کو اس طرح سے انہوں نے اپنے ذہن و دماغ کے اوپر چڑھا لیا ہے کہ بس وہی رٹ رہے ہیں. جس طرح ایک طوطے کو اگر رٹا دیا جائے تو وہی طوطے کی طرح وہی رٹ رہے ہیں وہی سبق جو دشمنان اسلام نے انہیں سکھایا. میں کیا کرتا ہوں, میں آپ کو بتلاؤں کہ میں دونوں طرف کی باتوں کو دیکھتا ہوں. میرے سامنے دونوں طرح کی کتابیں موجود ہوتی ہیں, ادھر کی بھی ہوتی ہیں ادھر کی بھی ہوتی ہیں. اب جب دونوں کا ہم مقارنہ کرتے ہیں, دونوں کا مقابلہ کرتے ہیں, دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کر کے ہم جب بیٹھتے ہیں, تب ہمارے سامنے ایک نئی حقیقت نکھر کے آتی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ربانی اپنی طرف سے جو ہے لا کے بیان کرتا ہے, ربانی اپنی, میری باتیں نہیں ہوتی ہیں یہ محدثین کی باتیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں. یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نچوڑ ہوتے ہیں جن تک آپ کو پہنچایا ہی نہیں گیا, یا وہ باتیں آپ تک پہنچائی ہی نہیں گئیں. اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں, باپ داداؤں کے طور طریقے ہو سکتے ہیں, اماموں اور علماء اور پیروں اور سجادوں کی اتباع اور پیروی یہ بھی ہو سکتی ہیں, ان کی عقیدتیں اور محبتیں بھی ہو سکتی ہیں, جہالت اور نادانی بھی ہو سکتی ہے, اپنے عقل اور دماغ کے گھوڑے بھی ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ان تمام وجوہات کی بنا پر آپ تک ان حقیقتوں کو نہیں پہنچایا جاتا ہے. میرا جرم یہ ہے, میری خطا یہ ہے, میری غلطی یہ ہے کہ میں ان لاگ لپیٹ کی باتوں سے جو لوگ آپ تک پہنچاتے ہیں میں وہ پردہ ہٹا دیتا ہوں, کہتا ہوں دیکھو اس ریشم کے نیچے جو گند چھپی ہوئی ہے یہ دیکھ لو. یہی میرا جرم ہوتا ہے, یہی میری غلطی ہوتی, اسی وجہ سے لوگ مجھے برا بھی کہتے ہیں. حقیقت میرے دوست میرے بھائی بڑی حقیقت, الحق و مر, حق جو ہے ہر زمانے میں کڑوا ہوتا ہے, حق بہت ہی کڑوا ہوتا ہے. اس لیے اس کے سننے کے لیے اپنے ذہن و دماغ کو میٹھا بناؤ, تب جا کے حق باتیں آپ کے ذہنوں میں بیٹھ سکتی ہیں. میں نے یہ آپ حضرات کے سامنے کہا ہے کہ انشاءاللہ میں ان حقائق سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں جس کا علم آپ کو نہیں ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھے اچھے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوگا. یہ محدثین کی کتابوں سے نکالی ہوئی باتیں ہیں, اور یا لوگ بہت سارے علماء جو اپنے آپ کو علم اور تاریخ کا بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں, ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوں گی لیکن لوگوں تک وہ بتائی نہیں جاتی ہیں. وہ سوچتے ہیں کوئی فتنہ کھڑا ہوگا, کوئی فساد کھڑا ہوگا, کوئی بات کھڑی ہوگی. اور الحمدللہ مجھے اس کا خوف نہیں ہے, نہ مجھے اس کا ڈر ہے کہ امت کے اندر امت کو کسی غلط بات پر, کسی باطل بات پر تھپکیاں دے دے کے سلایا جائے اور حق بات نہ بتلائی جائے کہ اس سے فتنہ پیدا ہوگا. یہ سب سے بڑا جرم میں سمجھتا ہوں کہ انہیں باطل باتوں کے اوپر, غلط باتوں کے اوپر سلا دیا جائے کہ چلو تم سوئے رہو, جو تم مانتے ہو یہی صحیح ہے. اختلاف پیدا ہوگا اگر حق بات پیدا کرنا اختلاف نہیں ہے, حق بات کو بیان کرنا یہ فتنہ نہیں ہے, بلکہ غلط باتوں کے اوپر عمل کرنا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اور بھائیوں, میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے مسلسل کئی جمعوں سے یہ خطبہ دے رہا ہوں, اور میری یہ کوشش تھی کہ میں محرم ہی کے مہینے میں یا سفر کے اوائل اور شروعات ہی میں اس موضوع سے چھٹکارا پا جاؤں, لیکن کچھ خارجی پروگراموں کی وجہ سے کچھ جمعے ترک ہو گئے, اس کی وجہ سے میں تھوڑا سلسلے میں پیچھے چل رہا ہوں. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہماری محفلیں زندہ ہیں تو اس میں تاخیر اور تقدیم کا ایسی کوئی بات نہیں ہے, تب رہا کہ ہم حق بات کو صحیح اور سکون اور اطمینان کے ساتھ سنیں. بہت سارے لوگ, میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو میدان نینوا کے اندر, میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے, اور وہ شہید کیوں ہیں یہ بھی میں نے بتلایا تھا. اس وجہ سے شہید نہیں ہیں کہ انہوں نے اسلام کے نام پر اپنی جان گنوائی, اس لیے وہ شہید نہیں ہیں کہ انہوں نے کافروں کے مقابلے میں وہ قتل ہوئے, اس لیے شہید نہیں ہیں کہ انہوں نے کسی اسلام کے بڑھتے ہوئے فتنوں اور فسادوں کو انہوں نے دبایا, اس لیے وہ شہید نہیں ہیں. بلکہ اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اس لیے شہید ہیں کہ وہ مظلومیت کی حالت میں اس میدان کربلا کے اندر شہید کیے گئے. وہ مظلوم تھے, وہ پلٹنا چاہتے تھے, وہ لڑائی نہیں چاہتے تھے, وہ جنگ نہیں چاہتے تھے, لیکن ان کوفی شیعوں نے, علی کے ماننے والوں نے ان کے صاحبزادے حضرت حسین ابن علی کو میدان کربلا میں پیاسوں جو ہے ان کے گلے کو کاٹ دیا. یہ میں نے بتلایا تھا, اس وجہ سے وہ شہید ہیں. دوسری چیز میں نے یہ بتلائی تھی کہ ان کے شہادت کے اوپر جو اتنا ماتم منایا جاتا ہے, جو اتنا غم منایا جاتا ہے, یہ غم اتنا بڑا غم نہیں ہے, اتنا عظیم غم نہیں ہے جسے آج لوگوں نے 400 برس کے بعد اور آج 10-1400 برس ہو رہے ہیں, اس کو اتنا بڑھاوا دیا اور اس کو اتنی اہمیت دی, کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے اس روئے زمین پر حضرت عمر فاروق اعظم جو حضرت حسین کے بہنوئی تھے ان کا بھی خون گرا. اگر غم بڑا ہوتا تو عمر فاروق اعظم کا غم ہوتا, جن کے بارے میں نبی رحمت نے فرمایا تھا کہ لو کان من بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد اس کائنات کے اندر نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے, ان کا غم سب سے عظیم غم ہوتا. اگر غم ہوتا تو حسین کے باپ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم سب سے بڑا غم ہوتا, اور ان کے غم کے اوپر اسلام کے اندر ماتم منایا جاتا, غمے جو ہے غمے حسین غمے علی منایا جاتا, لیکن اسلامی تاریخ اس سے خاموش ہے. اگر غم منایا جاتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت حسین کے دو خالو تھے, دو خالاؤں کے شوہر تھے, ان کا غم منایا جاتا, جنہیں 50 دن, حضرت حسین کو تو 1 یا 2 دن پیاسے رکھا گیا, لیکن حضرت داماد رسول حضرت عثمان غنی کو مدینے کے اندر مسجد نبوی کے بغل میں ان کا گھر 50-50 دن انہیں پیاسا رکھا گیا, اور ان کے گردن پہ سوار ہو کر کے ان کے گردن کو کاٹا گیا قرآن پڑھتے ہوئے. ان کا غم سب سے عظیم غم ہوتا, جو حسین کے غم سے کہیں زیادہ عظیم غم تھا. اگر غم اور ماتم کا تصور اسلام کے اندر ہوتا تو سب سے بڑا غم حضرت حسن جو حسین کے سب سے بڑے بھائی تھے ان کا غم منایا جاتا, حضرت امیر حمزہ کا غم منایا جاتا. مسلمانوں, تم کن کن لوگوں کا غم مناتے, کن کن لوگوں کی شہادتوں کے اوپر اپنی چھاتیاں اور اپنے سینے پیٹتے؟ اگر غم منانا ہوتا تو ایسے ایک اجلے صحابہ, عظیم عظیم صحابہ کی شہادت سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے, خون چکا تاریخ ہے, کن کن لوگوں کے اوپر تم غم مناتے؟ لیکن اسلام نے غم منانا اور ماتم منانا, چھاتیاں پیٹنا, جشن منانا, اس کے لیے محفلیں منعقد کرنا, اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو یہودی ہیں, یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, یہ مسلمان نہیں ہیں, دائرہ اسلام سے خارج لوگ. اسلام کے اندر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی ماتم ہے. میں نے یہ بھی آپ حضرات کے سامنے بتایا تھا, آئیے میں ایک اور حقیقت آپ کے سامنے بتاؤں. بہت سارے ہمارے لوگ ہیں ہماری صفوں میں, بیچارے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, جو حقیقت میں وہ بدعتی حنفی ہیں, بدعتی بھی ہیں حنفی بھی. وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, ان کی ایک کتاب میرے ہاتھ لگی سوانح کربلا, کسی بھائی سے میں نے لی تھی, اس کے اندر میں پڑھ رہا تھا اس کی تاریخ, کہ کربلا کی تاریخ, تو اس کے اندر مولانا حافظ قاری حکیم نعیم الدین مراد آبادی ہیں, جو احمد رضا خان صاحب کی جو تفسیر ہے اعلی حضرت کنز الایمان اس کے مفسر ہیں وہ, ان کی کتاب ہے سوانح کربلا, اس سوانح مکتبہ جامع نور دہلی سے وہ چھپی ہوئی کتاب ہے, اور اس کے صفحہ 76 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے, اور ذرا غور سے اس بات کو سنیے مسلمانوں. لکھتے ہیں کہ اگر اس وقت یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت ہی قدر و منزلت کرتا, آپ کی عافیت اور راحت میں کوئی فرق نہ آتا, بلکہ بہت سی دولت دنیا حضرت حسین کے پاس جمع ہو جاتی. لیکن بیعت کرنے سے جو نقصان ہوتا وہ کیا ہوتا؟ لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا, دین میں ایسا فساد برپا ہو جاتا جس کا دور کرنا بعد کو ناممکن ہوتا. یزید کی بیعت اور سے یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے امام کی بیعت سند ہوتی اور شریعت اسلامیہ کا نقشہ مٹ جاتا. یہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, یہ بدعتی حنفی ہیں بیچارے, انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے اپنی کتاب کے اندر. آپ ذرا سوچیں, یزید کی بیعت سے اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا, یزید کی بیعت سے فساد امت کے اندر برپا ہو جاتا, فتنہ برپا ہو جاتا, یزید کی بیعت سے اس کی ہر بدکاری کا جواب اسے مل جاتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں میاں, تم بہت بڑے اپنے آپ کو علامہ پھلانا بنتے ہو, شیعوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے, شیعوں کی ایجنڈی کا ذمہ تم لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے, ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے تم گمراہ ہوئے ہو؟ تمہیں پتا نہیں کہ یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر کم و بیش 300 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیعت کی تھی. اگر اس کی بدکاری کے لیے, اس کی حرام کاری کے لیے اگر وہ حرام کار اور بدکار ہوتا تو 300 صحابہ جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہیں,
300 صحابہ کی شہادت اور گواہی کافی نہ ہوتی؟ صرف حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گواہی نہ کافی تھی؟ ذرا ان سے کوئی پوچھے, اور ان سے کوئی پوچھے کہ اگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے نظام کو سنوارنے کے لیے مکے سے نکلے تھے, اسلام کے قانون کو صحیح رخ دینے کے لیے مکے سے نکلے تھے, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت مسلم کے شہادت کی خبر راستے میں حضرت امام حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی ہے تو قافلوں کو رکنے کا حکم دیتے ہیں اور وہیں سے پلٹنے کا حکم دیتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اسلام کا نظام درہم برہم ہو رہا ہے, اسلام کا شیرازہ منتشر ہو رہا ہے, دنیا کے اندر فتنہ و فساد برپا ہونے والا ہے, دنیا جو ہے فساد کے دہانے کے اوپر کھڑی ہونے والی ہے, شریعت اسلامیہ کے نقوش مٹنے والے ہیں, اور حسین ابن علی جو اتنے غیور, اتنے مرد مجاہد اور نواس رسول, فاطمہ کے جان, فاطمہ کے نور نظر, علی کے لخت جگر, اسلام کا شیرازہ منتشر ہوتے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیوں لوٹنے کا انہوں نے ارادہ کیا؟ کیوں لوٹنے کا ارادہ کیا انہوں نے؟ کیوں وہاں کوفہ جانے سے انہوں نے کہا میں کوفہ نہیں جاؤں گا, میں پلٹ کے مکہ آنا چاہتا ہوں؟ کیا انہوں نے اسلام کو بگڑتے ہوئے وہ دیکھنا چاہتے تھے؟ نعوذ باللہ. اگر اسلام کی بات ہوتی تو وہ لوٹنے کا ارادہ نہ کرتے, بلکہ اپنے قافلے کو کہتے چلو, پلٹو نہیں بلکہ چلتے رہو, یزید کا قلعہ خیمہ کرنا ہے. ہوتا یہ کہ نہیں ہوتا؟ لیکن حضرت حسین کا پلٹنے کا ارادہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لڑائی یہ اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں تھی, اسلام کے نظام کے درہم برہم کی لڑائی نہیں تھی, شریعت اسلامیہ کے نقوش کے مٹنے کی کوئی لڑائی نہیں تھی, یہ لڑائی تھی تو ایک سیاسی لڑائی تھی, ایک ذہنی فکر کی لڑائی تھی, ایک یہودیوں کی جو ہے سازشانہ لڑائی تھی. حضرت حسین ابن علی کو کس طرح سے گھیر کر میدان نینوا میں پہنچایا گیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بھی قلعی کھولتا ہوں. تیسری دلیل میں آپ کو بتاؤں, میدان کربلا میں حضرت حسین پہنچے, اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ملاؤں سے جو یہ کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل بڑے شعر پڑھتے ہیں, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کون سا اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوا مجھے بتایا جائے, کون سا اسلام جنگ جمل کے بعد زندہ ہوا, کون سا اسلام جنگ صفین کے بعد زندہ ہوا؟ مسلمانوں تمہیں اس کی تاریخ پوری میں بتا چکا ہوں, جب بھی مسلمانوں نے کسی اسلامی حکمرانیت کے اوپر, کسی حکمران کے اوپر خروج کیا ہے اور بال میں بغاوت بلند کیا ہے, اسلام کے اندر فتنہ ہی پیدا ہوا ہے, اسلام برسوں برس پیچھے ہی گزرا ہے, اسلام کی سرحدیں فتوحات سے رک گئی ہیں, داخلی انتشار کو مٹانے کے لیے اسلامی قوت کا استعمال ہوا ہے, جب کبھی بھی اسلامی حکمرانوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کی گئی ہے. اسی طرح سے یہ بھی ہوا تھا, اسلامی حکمران کے خلاف عالم بغاوت بلند کی گئی تھی ایک سیاسی پیش نظر, اسلام کا کوئی مطلب نہیں تھی اس کے اندر, اسلام کا کوئی معاملہ اس کے اندر نہیں تھا, ادھر بھی کلمہ گو مسلمان تھے, ادھر بھی کلمہ گو مسلمان تھے, دونوں کلمہ گو مسلمان تھے. اور آؤ میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے تاریخ کو پھیرا گیا ہے, کس طرح سے حقیقت کے اوپر کالک لگائی گئی ہے, اور تمہارے ذہنوں میں 10 محرم کو لا کر کے دکھا دیا گیا ہے, یہی قتل حسین کی اصل تاریخ ہے, اصل جو حقیقت ہے وہ تم بھول چکے ہو. آؤ میں بتاتا ہوں, یہ اس بات کا جواب ہے کہ جب میدان نینوا میں حضرت حسین ابن علی پہنچے تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے میرے پاس تین شرطیں ہیں, مجھے ان تینوں شرطوں کی منظوری دے دو, میں کوفہ نہیں جانا چاہتا, مجھے میری تین شرطیں ہیں, اسے تم قبول کر لو. ایک شرط یہ ہے کہ مجھے حدود پر بھیج دو, کیونکہ ہو سکتا ہے تمہارے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ میں تمہارے خلاف بغاوت لے کر کے کھڑا ہوں تو حدود اسلامیہ کے اوپر خطرہ ہو سکتا ہے, مجھے حدود کے اوپر بھیج دو, میں جا کر کے وہاں اپنی گردن کٹا دوں گا, اسلام کی راہ میں میں شہید ہو جاؤں گا, یہ مجھے منظور ہے, یا مجھے مدینہ بھیج دو, میں جہاں سے آیا ہوں پلٹ جاؤں گا, یا مجھے شام جانے دو, میں یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کے اوپر جا کر کے بیعت کر لوں گا. اگر یہ اسلام اور کفر کا معاملہ ہوتا تو حافظ ابن کثیر تم 14 صدی کے ملا نے تمہیں کیا تمیز ہے, حافظ ابن کثیر 5ویں صدی کے محدث امام اہل السنہ والجماع جو یہ بات بیان کر رہے ہیں اپنی تاریخ ابن کثیر کے اندر کہ انہوں نے 3 شرطیں رکھی, ان میں بنیادی شرط یہ تھی, یزید ابن معاویہ کے پاس مجھے جانے دو, میں اس کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر لوں گا. لیکن ان ظالم کوفیوں نے کیوں نہیں جانے دیا, کیوں ان کے راستے کو دمشق سے موڑ کر کربلا کے اندر انہیں کیوں پیک کیا؟ آؤ میں بتاتا ہوں مسلمانوں کیوں پیک کیا, اس کی وجہ کیا تھی. میں آگے چلتا ہوں, دھیرے دھیرے میں وہ نقشے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ تین دلیلیں ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ لڑائی کفر اور اسلام کی لڑائی نہیں تھی بلکہ یہ سیاسی پیکار کی سیاسی جنگ تھی, سیاسی لڑائی تھی. ستم ظریفی کی بات یہ ہے اور بڑے ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے جو مدون تھے, اسلامی تاریخ کو جن لکھنے والے لوگ تھے, وہ در حقیقت تو مسلمان ہی تھے, لیکن اس کے بعد اس طرح سے اسلامی تخریب کاروں کے پنجے نکلے اور اسلامی تاریخ کو بگاڑنے کے لیے اس قدر فسادی پیدا ہوئے کہ انہوں نے اسلام کی حقانیت کو مسخ کرنے کی کوشش کی, اور وہ تاریخ اسلامی جو اپنے آئینے کی طرح صاف و شفاف تھی اس کے چہرے کو داغدار کرنا ان لوگوں نے شروع کیا. اسلام کے اندر تفرقہ, انتشار اور اسی طرح سے لڑائی جھگڑے اسلام اور مسلمانوں کے درمیان, اس طرح سے ان انتشارات کو پھیلانا شروع کیا تاکہ وہ سیل رواں, اسلام کا وہ سیل رواں جو عرب سے نکل کر افریقہ کے صحراؤں اور ایشیا کے جنگلوں تک پہنچ رہا ہے, وہ سیل رواں بند ہو جائے. یہ یہودیانہ سازش تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے, آپس میں انہیں لڑا کر کے ان قوتوں کو داخلی طور پر صرف کر دیا جائے, باہر ان کی قوتیں نہ صرف ہوں. چنانچہ انہی باتوں کے پیش نظر اسلام کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی گئی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے خلافت سونپی کی نہیں سونپی کہ آپ خلیفہ بنتے ہیں. سارے کے سارے لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور 20 برس تک بلا شرکت غیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کا حق ادا کیا, اور 20 برس تک اسلامی فتوحات کے جھنڈے دنیا کی سرحدوں کے اوپر لہرائے, اور 20 برس تک حضرت امیر معاویہ کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو ترقیوں پہ ترقی دیتے جا رہے تھے. 20 برس تک کسی شیعہ نے علی نے سر نہیں اٹھایا, کسی فسادی نے سر نہیں اٹھایا, حضرت عثمان کے قاتلین کا کچھ پتہ لگتا نہیں, 20 برس تک حضرت علی کے قاتلان کا کچھ پتہ لگتا نہیں. سارے کے سارے دبکے بیٹھے ہوئے تھے, تم دبائے, کسی کا کہیں کوئی فتنہ آپ کو اسلامی تاریخ میں نظر نہیں آئے گا, کہیں کوئی لڑائی اسلامی تاریخ میں نظر نہیں آئے گی. اسی لیے حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا, حسن جو فتنہ تمہارے باپ سے نہ ختم ہو سکا علی سے, جو فتنہ حضرت عثمان سے نہ ختم ہو سکا تم نہیں, اگر تم خلیفہ بن گئے تو تم اس فتنے کو نہیں دبا سکتے. میرے ہاتھ میں حکومت دو, میں دیکھتا ہوں ان فسادیوں کو, ان یہودیوں کو کس طرح سے ان کو دباؤں گا, یہ میں جانتا ہوں, مجھے خلافت دو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی اس خوشخبری پر حضرت امیر معاویہ کو خلافت سونپ دیتے ہیں, اور اللہ وحدہ لا شریک نے وہی کیا کہ سارے فتنے دب گئے, سارے غوغے ختم ہو گئے, سارے بلوائی دبک گئے, بلوں کے اندر گھس گئے, کوئی فتنہ نہیں. حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوتی ہے کون سی تاریخ کو, 22 رجب سن 60 ہجری کو حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوتی ہے, اور جو ہی وفات ہوتی ہے اپنے زمانے میں حضرت امیر معاویہ نے اپنے صاحبزادہ یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو میرا بیٹا یزید بنے گا, یزید ابن معاویہ خلیفہ بنے گا, یہی خلافت کا حقدار ہے. چنانچہ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ دفن ہوتے ہیں فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں, فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں, سارے شیعہ نے علی بلبلاتے ہیں, اب سوراخوں سے چوہوں کی طرح نکلنا شروع ہوتے ہیں, فتنوں کی طرح یاجوج ماجوج کے فتنوں کی طرح اپنے اپنے بلوں سے نکلتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورغلاتے ہیں, خطوط بھیجتے ہیں, لو خطوط لو, اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف یزید کے خلاف خطوط بھیجتے ہیں, آؤ ہم تمہارے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے. یہی تو معاملہ تھا نا کوفے والوں کا, یہ کوفے کے شیعے اسی وجہ سے, آؤ ہم تمہارے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے. حج کا مہینہ تھا, 60 لوگوں کو کوفہ سے بھیجا کہ جاؤ حسین ابن علی کو کسی طرح گھیر گھار کے لاؤ. یہ وہ لوگ تھے جو یہودیوں کے ایجنٹ تھے, جو کوفے کے شیعہ تھے, انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح ان کے باپ علی کو شہید کیا, حضرت ان کے خالو حضرت عثمان کو شہید کیا, یہی ایرانی مجوسیوں کے ایجنٹ تھے جنہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم کو شہید کیا, جنہوں نے اسلامی تاریخ کا سیاں پانچا سوچا تھا مٹانے کے لیے, جو خوارج تھے, جو انہوں نے دنیا کے اندر فتن و فساد پھیلایا تھا, لیکن حضرت امیر معاویہ کے خوف سے دبے بیٹھے تھے. جب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اب یہ فتنے پھر ابھارنے لگے. انہوں نے سوچا اب آخری چشم و چراغ ہے حسین ابن علی, اس کو بھی ختم کر دو, لیکن محبت کے داؤں میں, محبت کی آڑ میں انہوں نے خطوط بھیجے. حضرت حسین کو ورگلایا اور 10 ذوالحجہ کو 8ویں ذوالحجہ کو حضرت حسین ابن علی مکہ چھوڑ کر مدینے کے لیے روانہ ہوتے ہیں, اور یہ 60 جو ورگلانے کے لیے آئے تھے حضرت حسین کو لے کر کے 100 آدمی کہاں سے بنے تھے حضرت حسین کے ساتھی, یہ سب لوگ پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ چلو لے کے چلو ان کو کوفہ, ان کو بھگا کے لے کے گئے کوفہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوفہ اور مکہ کے درمیان کا فاصلہ ذرا دیکھو, تاریخ بتلاتی ہے, شیعوں کی تاریخ کے اندر, بدعتی حنفیوں کی تاریخ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ حضرت حسین 8 یا 10 ذوالحجہ کو مکے سے انہوں نے سفر کیا. مسلمانوں میں آپ کی توجہ ذرا چاہتا ہوں, اس نقطے کے اوپر ذرا غور سے سنو, بڑی اہم بات ہے اور یہی چور چھپا ہوا ہے. اگر اس چور کو تم نے سمجھ لیا اللہ کی قسم تم سمجھ جاؤ گے, یہی چور چھپا ہوا ہے. دیکھو جھوٹ یہیں سے کلی کھلتی ہے کہ تاریخ کے اندر خواہ وہ شیعوں کی تاریخ ہو, بدعتی حنفیوں کی تاریخ ہو, کسی کی بھی تاریخ ہو, آپ اٹھا کے دیکھو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسین ابن علی 8 ذوالحجہ یا 10 ذوالحجہ کو سفر کرتے ہیں اور میدان نینوا کے اندر 2 محرم کو پہنچتے ہیں. کتنی محرم کو؟ 2 محرم الحرام کو پہنچتے ہیں. بیچ میں جوڑو کتنے دن ہوئے, اگر 10 ذوالحجہ کو ہم سفر شروع کرواتے ہیں تو 20 دن اس مہینے کے اور 1 دن اس دن کا, دوسرے دن تو کربلا میں پہنچ گئے ہیں. کتنے دن ہوئے؟ 21 دن یا 22 دن. اگر اور 8 کو لیتے ہیں تو 22 دن سمجھ لو, 23-24 دن سمجھ لو. 24 دن میں مکے کا سفر کوفہ کے درمیان کا سفر ہوتا ہے 100 آدمیوں کے ہمراہ, اور وہ بھی اونٹوں کا سفر ہے. اس کے اندر بیوی بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, چغار بھی ہیں, کبار بھی ہیں, سب ہیں, عورت بچے بیوی بہن سب ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں. کتنے دن میں پہنچ رہے ہیں؟ 22 دن میں یا 23 دن کے اندر. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا مسافت جوڑو, فاصلے جوڑو, مکے اور کوفے کے درمیان کے فاصلے کتنے ہیں؟ 950 میل کا فاصلہ. کتنا فاصلہ ہے جوڑ لو, آج بھی جوڑ لو, چھوڑ سکتے ہو. زمین وہی ہے, گردشیں وہی ہیں, ستارے وہی ہیں, چاند وہی ہیں, مقامات وہی ہیں. تم بھی سعودیہ کے اندر ہو, تم بھی عرب کی سرزمین پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہو. جوڑ لو کہ مکہ المکرمہ سے اور کوفہ کی جو مسافت ہے, جغرافیہ اٹھاؤ, سعودی جغرافیہ اٹھاؤ, اس میں دیکھو کہ کتنی مسافت بیان کی گئی ہے, کتنے کلومیٹر بیان کیے گئے ہیں. 950 میل اس کو کلومیٹر میں آپ تبدیل کر لو, میں نہیں بتاؤں گا کتنے ہوتے ہیں, مجھے پتا ہے. بہرحال 950 میل اس کو کلومیٹر میں آپ تبدیل کر سکتے ہیں. 950 میل کی مسافت عرب خود اپنی زبانوں سے بیان کرتے ہیں کہ 950 میل کی مسافت کو, اس کی دوری کو طے کرنے کے لیے کم سے کم 2 مہینے درکار ہیں. کتنے مہینے؟ عرب اونٹوں کے سفر سے کم سے کم کتنے مہینے درکار ہیں؟ بولو. 2 مہینے درکار ہیں. اور راوی واقعے کا بیان کرنے والا حسین ابن علی کو 8 تاریخ یا 10 تاریخ کو مکے سے نکالتا ہے اور 2 محرم کو میدان نینوا کربلا میں پہنچا دیتا ہے. 22 تاریخ. کتنے دن لگے ہیں؟ 22 دن میں میدان نینوا میں پہنچا دیتا ہے. ذرا سوچو مسلمانوں, یہ عقل, یہ محال ہے, مشکل ہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. رات دن بھی سفر کریں, جبکہ بیوی بھی ہیں, بچے بھی ہیں, 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے ہیں, قضائے حاجہ. یہ تو ایسی ہوئی جیسے تبلیغی نصاب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فلانے بزرگ جو تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, ایک رات فجر کے وضو سے عشاء کی نمازیں 40 برس تک انہوں نے پڑھی ہیں. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اس طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شان میں یہ فضائل اعمال میں لکھی ہوئی باتیں ہیں. یہ تو ایسے ہی ہوئی غلو کی. تو یہ غلو کہاں سے آئی ہیں؟ شیعوں سے انہوں نے حاصل کری بیچاروں. انہوں نے غلو کی. ابو مخنف جتنے بھی کربلا کی تاریخ کے بیان کرنے والے لوگ ہیں سارے کے سارے ابو مخلف سے جا کے ملتے ہیں, اور یہ ابو مخلف پکا یہودی خبیث, وضع الحدیث اور سب سے بڑا واضع الحدیث تھا, حدیثوں کا گڑھنے والا. یہی اس روایات کو فروغ دے کر کے لوگوں تک پہنچاتا. ہر روایت کے اندر ابو مخنف آپ کو ملے گا. جو بھی داستان کربلا بیان کرے گا ابو مخنف سے آگے نہیں بڑھ سکتا, ابو مخنف ہی اس کے راوی میں آئے گا. یہ راوی ہے, یہ گڑھنے والا حدیث. میرے بھائی کتنے دن میں؟ 22 دن کے اندر یہ مکہ سے اور کوفہ میدان کربلا پہنچاتے ہیں. سوچنے کی بات ہے کہاں سے یہ ہو سکتا ہے. یہی سے خود اسی لیے ابن جریر تبری نے ابن سعد کے حوالے سے روایت نقل کی ہے, اور اکثر و بیشتر مورخین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت 10 محرم الحرام کو نہیں بلکہ 22 سفر کو ہوئی. اللہ اکبر, دیکھ رہے ہیں یہ پردہ کہاں سے اٹھ رہا ہے؟ کتنے سفر کو؟ 22 سفر کو. اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے بہت اچھی طرح سے. 22 سفر بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح سے 22 سفر کو ان کو شہید کیا گیا, اور یہی قرینِ قیاس بھی ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور یہ حقیقت بھی ہے, کوئی تاریخ صحیح تاریخ نہیں بتا سکتا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے. تاریخ شاہد ہے, مورخین کا اختلاف ہے. مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 22 محرم کو ہوئی ہے, کیونکہ 8 ذی‌الحجہ سے جو بندہ مکے سے نکلتا ہے وہ 22 دن کے اندر 20 دن کے اندر وہ کوفہ نہیں پہنچ سکتا ہے. اس وقت نہ پلین تھے, نہ ہوائی جہاز تھے, نہ جیپ تھے, نہ کار تھے, نہ گاڑیاں تھیں, اونٹوں کا سفر تھا, دنیا جان. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اگر 22 تاریخ کو مانتے ہیں تو 22 تاریخ کو ان کی شہادت متعلق, یہ محققین کا فیصلہ ہے. یہ 10ویں محرم, اب آؤ بتاؤ پھر یہ 10ویں محرم کے چونچلے کیوں لگائے گئے ہیں, کیوں آپ کو 10ویں محرم کے پیچھے ڈالا گیا ہے؟ آؤ یہ پردہ بھی اٹھاؤں میں, اس کے پیچھے بڑے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں. ہاں جب یہ پردہ اٹھے گا تو بڑے بڑے لوگ بے نقاب ہوں گے. 10ویں محرم اس تاریخ کو حسین, ہم سب متفق ہیں اس تاریخ کو حسین کا پہنچنا بہت ہی مشکل ہے. محرم, یہ محرم کو کیوں لگایا گیا؟ محرم الحرام کا مہینہ مسلمانوں کی خوشیوں کا مہینہ, یہ بات متحقق ہے. محرم الحرام کا مہینہ مسلمانوں کی مسرتوں کا مہینہ ہے. کیوں؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ آؤ میں بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے, یہ سال مسلمانوں کے نئے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے. دوسرا سبب یہ ہے کہ یہی وہ مہینہ تھا جس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ستائے گئے, انہیں دکھ پہنچایا گیا, تو انہوں نے مکے کو چھوڑ کر مدینے کا سفر کیا, ہجرت کیا, اور جا کے وہاں سکھ کا اور چین کا سانس لیا, اور انہیں خوشی میسر آئی. اس وجہ سے یہ مسلمانوں کے مسرتوں کا مہینہ ہے. نمبر 3, عاشورہ کا 10ویں محرم جو ہے یہ خوشیوں کا دن ہے. کیوں؟ یہ وہ دن ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت کے اعتبار سے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی, جس کے شکرانے میں اسرائیلی روزہ رکھتے تھے, تو اللہ کے نبی نے بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا, خوشیوں میں روزہ رکھو, خوشیوں مسرت کا دن ہے. چوتھا سبب یہ ہے کہ یہ روزوں کی فضیلت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورے کا روزہ ہے, جو بندہ اس دن روزہ رکھے اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ فضیلتوں والا, خوشیوں والا جو ہے مہینہ تھا محرم الحرام کا, اور بھی خوشیوں والا مہینہ کہ اسی محرم الحرام کے مہینے میں غزوہ خیبر فتح ہوا. کیا خبر مسلمانوں, ذرا غور سے سننا اس بات کو, غزوہ خیبر کس مہینے میں فتح ہوا؟ کون سا غزوہ خیبر؟ وہ غزوہ خیبر جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا تھا, اور فاتح خیبر کا خطاب جن کو دیا تھا, اور انہوں نے خیبر کو فتح کیا تھا. یہ خیبر کہاں تھا؟ اسی سعودیہ کے اندر ہے, خیبر کا مقام ہے, جا کے دیکھو اس کے قلعے ہیں, وہاں یہودیوں کی بستی تھی. یہودیوں نے جب مدینے سے وہ نکالے گئے تو خیبر پہنچ کے سازشیں شروع کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے غزوہ کیا اور حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا, اور جو ہے حضرت علی نے اس قلعے کو فتح کیا. پتہ ہے, اور اسی واقعے کے تعلق سے شیعہ حضرت علی کے بارے میں بڑا مبالغہ کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذوالفقار علی نکالی اور یہودیوں کے سپہ سالار مرہب کے گردن پہ جب وہ ذوالفقار پڑی, تو وہ ذوالفقار جو تلوار تھی اتنی لمبی چوڑی تھی کہ مرہب کا کندھا کاٹتے ہوئے وہ زمین کے ساتوں پردوں کو کاٹ کے زمین کے نیچے جو گائے جس کی سینگ پر یہ زمین ٹکی ہوئی ہے اس کی سینگ پر پہنچنا چاہتی تھی وہ تلوار, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل, کہنے لگے ہاں الہ العالمین, کہا جاؤ علی کی تلوار پکڑ لو ورنہ وہ سینگ کٹ جائے گی, زمین دھنک جائے گی. حضرت علی دوڑے آئے اور انہوں نے علی کی تلوار پکڑی جس سے ان کا بھی پر کٹ گیا تھا. اور اس طرح سے یہ علی کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے, یہ علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ گپ ہانکتے ہیں شیعہ, اور ہمارے یہاں کے بہت سارے سنی بھی حضرت علی کی فضیلت میں یہ باتیں بیان کرتے ہیں. ظاہر ہے جب آدمی اتنی لمبی تلوار چلائے گا تو ہاتھ میں اس کے توپ وہ بھی ہوں گی جس سے کہ وہ اپنا دفاع کرے گا, اس کو کیا کہتے ہیں, ڈھال, اس کے ہاتھوں میں ڈھال بھی ہوگی. اور سوال یہ, ایک ہاتھ میں ڈھال ایک ہاتھ میں تلوار, تلوار اگر اتنی لمبی تو تلوار ڈھال کیسے چلے گی تلوار کے بیچ میں, سوچنے کی بات. لیکن کہتے ہیں جھوٹ بولنے والوں کے پاس عقل نہیں ہوتی, گپ چھوڑتے ہیں. تو یہ گپ ہانکی گئی کہ وہ سینگ ابھی کٹنے والی ہے جا کے پہنچ. وہی غزوہ خیبر ہے جو کس مہینے میں فتح ہوا؟ وہی غزوہ خیبر محرم الحرام کے مہینے میں فتح ہوا. یہودیوں کا سپہ سالار مرحب محرم الحرام کے اسی مہینے میں جہنم واصل ہوا, جہنم رسید ہوا, اس کو قتل کیا گیا. یہودیوں کو غم کس مہینے میں ہوا؟ اسی محرم الحرام کے مہینے میں ہوا. اور آ جاؤ حضرت سعد بن ابی وقاص میں سلسلے جوڑتا ہوں, اور آ جاؤ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن اور قادسیہ کی جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور ایرانیوں سے لڑائی ہو رہی ہے, ایرانیوں سے جنگ ہو رہی ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں پر مدائن اور قادسیہ کی جنگ کو فتح یاب بنایا, مسلمان فتح یاب ہوئے, ایرانی مجوسیوں کی شکست ہوئی اور ان کا سب سے بڑا سپہ سالار رستم زمان, ایرانیوں کا رستم زمان اسی محرم الحرام کے مہینے میں قتل کیا گیا اور مسلمانوں نے اسے قتل کیا اور وہ جہنم رسید ہوا. اب ایک طرف ایرانی مجوسیوں کی سازش جو ان کا سپہ سالار مارا گیا ان کے غم کا مہینہ, دوسری طرف ان یہودیوں کے غم کا مہینہ. انہوں نے سوچا ہم ہی کیوں غم منائیں, سنیوں کو بھی اس کے پیچھے لگا دو. انہوں نے کہا چلو غم حسین کے پیچھے, اور تاریخ تبدیل کی گئی, تاریخ کو 400 سال کے بعد چینج کیا گیا اور غم حسین کا لیبل لگا کے حسین ابن علی کو اسی محرم کے اندر مروایا گیا. 22 دن کے اندر مکے سے تاریخ کو کھینچ کر کے 22 دن کے اندر مکے سے کوفہ پہنچایا گیا اور حضرت حسین کی شہادت کی یاد لے کر کے یہ یہودی ایجنٹوں نے, ان ایرانی مجوسیوں نے, انہوں نے غم حسین کی یاد لے کر کے مرحب اور رستم زماں کا ماتم کرنا شروع کیا اور مسلمانوں کو کہا ہم بھی رستم زماں اور جو ہے مرحب کے ماتم میں ہیں, ہم ان کی ماتم کر رہے ہیں, تم غم حسین کی ماتم کرو, حسین کے تازیے نکالو, حسین کے غم میں اپنے چھاتیوں کو پیٹو آؤ اور ہمارے ساتھ اس غم کے مہینے میں شریک ہو. تو جو مہینہ مسلمانوں کا خوشی و مسرت کا مہینہ تھا, یہودیوں اور مجوسیوں نے, ان ایرانیوں نے, انہوں نے اس کو مسلمانوں کے لیے غم و علم کا مہینہ قرار دے دیا اور بتلایا اس مہینے میں شادی کرنا حرام, اس مہینے میں سفید کپڑا پہننا حرام, اس دن سوت شربت پینا حرام, اس دن جو ہے کالے کپڑے پہنو, غم مناؤ, تازیے پیٹو, چھاتیاں پیٹو, انگارے جلاؤ, شادی نہ کرو. بیا مسلمانوں یہ ہے اصل حقیقت. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ اتنی بات سمجھ لینے کے بعد اپنی بات میں ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ یزید کون ہے اس کی حقیقت اب میں آگے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ وہ حقیقتیں تھیں جو آج میرے ذہن و دماغ میں مچل رہی تھیں اور بڑے دن سے یہ کھود رہی تھیں. میں چاہ رہا تھا یہ حقیقتیں آپ تک پہنچاؤں اور آپ مسلمانوں تک پہنچاؤں. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو صحیح صحیح کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور اللہ العالمین جو ہم سے گزر چکے ہیں, ہمارے اخوان صحابہ سے لے کر کے اور آج تک جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں, الہ العالمین مومنین موحدین سب کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما اور سب کی مغفرت فرما, سب کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف فرما اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.